الله الرحمن الرحيم خير عيادة رسول خدا صلى الله تعالى عليه وسلم عيادت کی سنت طریقہ یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے جانے سے بیمار کو فرحت معلوم ہو اور خوشی معلوم ہو تو اس کے لیے عیادت کرنا سنت ہے، اور جس کے جانے سے بیمار کو تکلیف ہو کہ یہ بلا کہاں سے نازل ہو گئی، اور یہ بعض مرتبہ دشمنی ہوتی ہے، پرانی کوئی آپس میں رنجش ہوتی ہے، اب اس کے جانے سے اس کے دل میں دیکھے گا تو اس کے دل میں تکلیف ہوگی، تو ایسے لوگوں کو عیادت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عیادت کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ مریض کو جا کر تسلی دینا اور اس کو کہ انشاءاللہ اچھے ہو جاؤ گے، اور اسی عیادت کی سنت میں یہ بھی شامل ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ کیسے بیمار ہو، اب وہ ساری بیماری کو کھولے، ساری بیماری بتا، اچھا کس ڈاکٹر سے علاج کرا لو، اب وہ سب ڈاکٹر کہہ رہا ہے. اب وہ پہلے تو بیماری میں ڈاکٹر کا مشورہ دیں گے، ارے جی ڈاکٹر بڑا خطرناک ہے، انہیں میرے چچا کے خالو جو ہے نا ان سے علاج کرا رہے تھے، بس مر گئے وہ. اب مریض نے جو سننا تھا اس کی حالت خراب، اور اسی طریقے سے اب دوا کا کہاں، ارے بھائی یہ جو آپ بیمار ہیں نا آپ یہ دوا کھائیے، بہترین دوا ہے، آزمودہ ہمارا خاندانی نسخہ چلا آ رہا ہے. اب آپ بتائیے ایک مریض کے پاس 10 آدمی عیادت کے لیے آئے، 10 نے اپنا نسخہ بتایا، کس کے نسخے پہ عمل کرے گا؟ عقل کی بات ہے، کس کے نسخے پہ عمل کرے گا؟ یا تو یہی رکھے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک بالٹی رکھے مریض اپنے ساتھ، تو جو مشورہ دینے والے مشیر حضرات آئے نا تو اپنے ساتھ وہ نسخہ لے کر بھی آئے، وہ سب اس بالٹی میں ڈالے، آخر میں اس کا گھوٹالا بنائے اور اس کا گھوٹا مار کے سب کی کہہ کہ کسی کو ناراض نہ کرے. اس لیے عیادت کے اندر نہ ڈاکٹر کا مشورہ دینا چاہیے نہ دوا کا مشورہ دینا چاہیے، کہ ایک بیمار ہوا 10 آدمی، ایک بیماری میں 10 آدمی ضرور نسخہ بتائیں گے، کیوں حاجی صاحب ٹانگ میں درد ہے تو 10 نے ضرور کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا نا، تو لہٰذا اس لیے خاموش رہنا چاہیے. بس ہاں اگر مریض پوچھے کہ بھائی آپ کی نظر میں کوئی ڈاکٹر ہو تو ہمیں بتائیے، تب اس کو بتائے. دوسری بات وہ دوا کا مشورہ کرے تب اور بات ہوتی ہے، لیکن نہ دوا کا مشورہ دینا چاہیے نہ کوئی ٹوٹکے اور نسخوں کا مشورہ دینا چاہیے، اور نہ کسی ڈاکٹر کا مشورہ. بس مریض کو عیادت کرنے والا کا کام یہ ہے کہ وہ جا کر مریض کو تسلی دے، ارے ماشاء اللہ آپ تو بہت اچھے، اب یہ نہیں گئے وہاں پر ارے آپ بیمار ہو گئے، آپ کا چہرہ کیسا ہو گیا، کتنے صحت مند اور توانا تھے، یہ آپ کے چہرے کا کیا حال ہو گیا. اب وہ مریض نے جو سنا وہ تو اس کی آدھی جان تو وہیں نکل گئی، کہا بالکل مرنے کے قریب ہو گئے، یہ تو ایسے چہرہ وہ کھڑے ہو گئے. نہیں وہاں جائے تو عیادت کرنے کو چاہیے مسکراتا ہوا جائے، ارے ماشاء اللہ آپ کے چہرے سے تو ماشاء اللہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ بیمار ہیں، اتنی اچھی طبیعت ماشاء اللہ، ارے بس ابھی ہے اچھے ہو جائیں گے ماشاء اللہ. اس سے کیا ہوگا، مریض کا دل خوش ہوتا ہے، اب نہ کہ اس کو اور غم میں مبتلا کر کے چلے گا لہٰذا اس لیے. اور پھر مریض کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے بہت مختصر، اور خصوصاً کھانے کے ٹائم پہ نہیں جانا چاہیے کہ کھانے کے ٹائم پہ پہنچ گئے کہ اب کھانا بھی کھلاؤ، اور کیونکہ مریض کے عیادت کے لیے کھانا پینے کے لیے جانا یہ بہت ہی یعنی بیمار وہ گھر والے اب ایک تو بیمار کو لے کر بیٹھے ہوئے اوپر سے ایک بلا اور نازل ہو گئی، تو لہٰذا اور پھر مریض ہے اس کو استنجا 10 ضرورتیں ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے، پیشاب کرنا ہے، کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں، تو اب اس کے سامنے کیسے وہ کرے، تو اس لیے تھوڑی دیر جائے مختصر اور اس کو تسلی دے، اور جا کر یہ دعا پڑھنی چاہیے. افسوس ہے یہ دعا ہم لوگ نہیں پڑھتے، کہ سرور حدیث شریف میں یہ دعا آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کو پڑھو، موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا اس میں علاج ہے، اگر وقت آ گیا موت کا تو دوسری بات ہے، ورنہ ہر بیماری سے شفا ہوگی. وہ دعا کیا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یعنی میں سوال کرتا ہوں اس اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے، عظیم الشان ہے اور عرش عظیم کا رب ہے، جہاں سے فیصلہ جاری ہوگا تیری شفا کا، بس اے اللہ اس بندے کو آپ کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے. اس طرح تسلی دینی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتری فرمائیں گے، اچھے ہو جاؤ گے، ارے بہت اچھے ہیں، یہ تو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، انشاءاللہ خوب اچھے ہو جاؤ گے. اس لیے یہ چند مختصر عیادت کی سنت تھی، اس کا ہم سب کو اہتمام کی فکر کرنی چاہیے. اور عیادت کا جو اور مریض سے دعا کے لیے کہنا چاہیے کہ آپ میرے لیے دعا کریں ماشاءاللہ، کیونکہ دعا المریض کا دعا الملائکہ، مریض کی دعا مثل فرشتے کی دعا کے ہیں، سبحان اللہ. دادا یہ تو مزے کی لوٹنے کی چیز ہے. حکایت عیادت رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین سے ایک صحابی بیمار ہوئے اور لاغر اور کمزور ہو گئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت نقاہت ہے اور حالت نزعت آ رہی ہے. آپ نے اس کو حالت کو دیکھ کر بہت ہی نوازش اور اظہار لطف فرمایا. بیمار صحابی نے جب آپ کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو جائے. اور انہوں نے کہا گفت بیماری مرا ای بخت داد، کیف قیامت ای سلطان برمن امداد. صحابی نے عرض کیا اس بیماری نے تو مجھ کو خوش نصیب اور خوش قسمت کر دیا کہ جس کی بدولت ہمارے سلطان المومنین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امداد کے لیے تشریف لائے اور یہ عادت فرما رہے ہیں. اور انہوں نے کہا اے خجستہ رنج رنج و بیماری و طب، اے مبارک درد و بیماری شب، یعنی مبارک ہو میری بیماری، اے میری بیماری اور میں بخار، اے میرے رنج، اے میرے درد، تجھے مبارک ہو بے شب کی بیداری، تجھے مبارک ہے کہ تو ہی سبب ہے اس وجہ سے اس وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو میرے لیے تشریف لائے. یعنی وہ غم، وہ درد، وہ بیماری کیسی مبارک ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو صحابی خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے ایک بار حالت صحت میں کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے تو یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی. اس کے تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی. اللہ اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ دعا یاد آ گئی. وہ یہ دعا یہ تھی کہ میں نے اپنی اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی، اے اللہ من ہمی گویم کے رب آ عذاب، ہم دری عالم برابر من شتاب. میں دعا میں کہا کرتا تھا اے اللہ وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ اسی عالم میں یعنی اسی دنیا ہی میں مجھ پر جلد دے دیجئے. تا در آ عالم فراغت باشدم، در چنی درخواست آدم می زدم، تاکہ عالم میں آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں اور یہ درخواست اب تک میں کرتا رہا. اب چنی رنجو رہے پیدا مشد، جان من از رنج بے آرام شد. یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی بھی شدید بیماری نے گھیر لیا اور میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی. ماند ام ذکر از ذکر او را و خود، بے خبر گشتم ز خیش و نیک و بد. اور اس بیماری کے سبب میں اپنے ذکر اور ان وظیفوں سے جو حالت صحت میرے میں میرے معمولات تھے عاجز اور مجبور ہو گیا اور اپنے اقربا اور ہر نیک و بد سے بے خبر پڑا ہوں. اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا آئندہ ایسی دعا کبھی مت کرنا. اور آپ نے ایسی دعا کو منافی عبدیت فرمایا یعنی بندگی کے منافی خلاف فرمایا. فرمایا یہ بندگی کے خلاف ہے، آداب بندگی کے خلاف ہے کہ اپنے مولا سے بلا اور عذاب طلب کرے، کیونکہ ایسی دعا کرنا گویا دعویٰ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم آپ کے بلا اور عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی تو چ طاقت داری اے مورے سقیم، کے نہت پر تو چنا کو ہے عظیم. اے مخاطب کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ تجھ جیسی بیمار چھٹی پر اللہ تعالیٰ ایسا بڑا پہاڑ اپنی بلا کر رکھ دے. اور آپ نے ارشاد فرمایا ای بگوئی و سہل کن دشوار را، تا خدا گلشنے کنت آخار را. اب اس طرح دعا کرو کہ اللہ میری دشواری کو آسان کر دیجئے تاکہ خدا تمہارے مصیبت کے کانٹے کو گلشن راحت سے تبدیل فرما دے. آتینا فی دار دنیا نا حسن، آتینا فی دار عقبانا حسن. اور اللہ سے کہو اے اللہ دنیا میں مجھے اپنی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما. میرے مرشد فرماتے ہیں اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ سے بلا نہ مانگے، ہمیشہ دونوں جان کی عافیت مانگتا رہے اور اپنے رب کے سامنے اپنے ضعف
کمزوری اور عاجزی کا اقرار کرتا رہے. مثلا اگر کسی شخص کو بدنگاہی کی بیماری ہے تو اس کی صحت اور اصلاح کے لیے دعا کرے اور اللہ والوں سے علاج معلوم کرے اور ان سے بھی دعا کی درخواست کرے، مگر کبھی پریشان ہو کر یہ نہ کہے کہ یا اللہ یہ بیماری تو میری اچھی نہیں ہوتی، اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے اندھائی کر دے تاکہ آنکھوں سے گناہ نہ ہو. تو ایسی دعا جہالت اور نادانی ہوگی. خوب سمجھ لینا چاہیے، جہاں تک ہو بلا سے بچو اور عافیت کا سوال کرو. میرے مرشد فرماتے ہیں، میں نے اپنے شیخ پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ سائے کے باوجود دھوپ میں نوافل پڑھ رہے تھے. ایک صاحب نسبت بزرگ نے اس حالت کو دیکھ کر فرمایا، یہ شخص کسی بڑی بلا میں گرفتار ہونے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب عافیت سامنے ہو تو بلا کو اختیار نہ کرو، اب جب دونوں ہی طرف بلا ہو تو جو بلا آسان ہو اس کو اختیار کرو. جیسے کہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ اگر دو مصیبت آنا مجبوری آنا ہی ہے تو چھوٹی والی مصیبت کو اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. اس لیے یہ اصل میں اس دعا کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت یہ تھی کہ جیسے کبوتر کا بچہ ہوتا ہے، پرندے کا بچہ اس کو بالکل نچوڑ لے، کھال وال نکال کے کیسے اس کی حالت ہو جاتی ہے. ان صحابی کی بھی حالت ایسی ہو گئی تھی اور وہ دعا یہ کرتے تھے کہ اللہ جو آخرت میں آپ نے عذاب دینا ہے وہ مجھے دنیا میں دے دے. تو آپ حسن نے ناراضگی فرمائی، کہہ رہے تو ظالم یہ کیوں نہیں کہتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، کہ دنیا کی بھی مجھے بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. دادا اس سے پتا یہ چلا کہ یہ نہیں بہادری دکھا کے ارے ہم تو بڑے سخت ہیں، ہم تو بڑی محنت کر سکتے ہیں یا ہم تو بڑا مجاہدہ کر سکتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، کمزوری مانگنی چاہیے. ہاں اگر کوئی آ جائے تو پھر اس میں بھی عافیت مانگتا رہے، لیکن پھر اب اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے. لیکن سوال یہ کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیجیے، آسانی سے رزق دے دیجیے، آسانی سے میرے کام کروا دیجیے. مشکلات کے بجائے آسانی کو مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، اس دعا کو معمول بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے جن کا ذکر ہوا، ان صحابی سے یہی فرمایا تھا کہ تم اس دعا کو پڑھا کرو.